باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواہدین والنار للمعاندین ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام النبی الامی المکی المدنی الکرشی الابتائی العربی السراج المضیی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين او ادنى مقامه وقال كنت نبيا وادم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الانجيل اذكاره وفي زبور اوصافه وفي القران اعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات
اللهم صل علی محمد وآل محمد
اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھیے محمد و آل محمد عزیزان گرامی پروردگار عالم نے اپنی لارب کلام میں سورہ مائدہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ پہلا ولی تمہارا اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ولی کا کام کیا ہے؟ ولی کی ذمہ داری کیا ہے؟ ولی کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کے لیے پروردگار نے خود ارشاد فرمایا سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان 257، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہا اللہ ولی ہے مومنین کا، اور اللہ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہا اندھیرے سے تاریکی سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اب اللہ جسے بھی ولی بنائے گا اس ولی کا یہی وظیفہ ہوگا کہ وہ تاریکی سے نکال کے روشنی میں لائے، یعنی گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لانا، یہ ولی کا کام ہے۔ اب ولی اپنا وظیفہ انجام دے گا، آگے ظرف کی بات ہے کہ کوئی ولی کی ہدایت کو قبول کرے یا ولی کی ہدایت کو قبول نہ کرے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا ولی اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہے، علی سے لے کر مہدی تک جتنے ولی اللہ بن کر آئے انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنا وظیفہ انجام دیا، یعنی ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ اس انسانیت کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لایا جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے والدین کا احترام کیا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے اگر جھکنا ہے تو کس کے آگے جھکنا ہے۔ اس لیے کہ انسان ہر ایک کے آگے جھک رہا تھا، لیکن ولیوں نے آ کر دنیا والوں کو بتایا کہ ہر ایک کے آگے جھکنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے جھکو جس کے آگے پوری کائنات جھکتی ہے، جس کے آگے پوری کائنات جھک رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ولی نے کیا کیا، ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن کوشش، حتیٰ کہ اگر آخری ولی پردہ غیب میں جا رہا ہے تو وہ بھی ہدایت کا بندوبست کر کے جا رہا ہے، اس نے بھی اپنا وظیفہ مکمل کیا ہے۔ کیا مکمل کیا؟ کہا اگر تمہیں تاریکی سے روشنی میں آنا ہے، اگر تمہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا ہے تو کہا سنو، ہر ایک کے پاس نہ جانا، ہم اولی الامر ہیں، ہماری اطاعت تم پر واجب ہے، ہم جہاں کہیں تمہیں وہیں جانا ہے، اس کے بعد تم بری و ذمہ ہو۔ کہاں بھیجا؟ کہا ام الحوادث الواقعہ فرج الى رواۃ احادیثنا، کہا ہر ایک کی طرف نہ جانا، جو ہمارے حدیثوں کے راوی ہیں، جنہیں مراجع کہتے ہیں، مجتہدین کہتے ہیں، فرمایا ان کی طرف جانا، کیوں؟ نحن حجت اللہ علیہم، ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں، وہم حجت علیکم، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ لہذا اب اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ بھیجیں وہیں ہم نے جانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں کہاں جانا ہے؟ جہاں وہ بھیجیں گے، اپنی مرضی نہیں دکھانی۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو پھر امام وقت ہماری عبادات کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اپنی خواہش پہ چلو گے، اپنی مرضی پہ چلو گے، تو پھر وہ امام ذمہ دار نہیں ہے۔ اور امام نے بھی بتا دیا ہر ایک کی طرف نہ جانا، بلکہ کیا فرمایا، من کان من الفقائے سائنا لنفس حافظا لدین مخالفا للہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ، فرمایا ایسے کی طرف جاؤ جو درد دین دل میں رکھتا ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کر رہا ہو، اور اپنے مولا کے ہر حکم کی اطاعت کر رہا ہو۔ فرمایا دین لینا ہے تو ایسے مرجے سے لینا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لیکن شیطان نے کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کی طرف جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، غیر معصوم سے کیوں پوچھیں، ان کی تقلید کیوں کریں؟ تو پہلے اس چیز کو دیکھا جائے، خود امام کے دور میں آیا ہر بندہ امام سے پوچھ رہا تھا مسئلہ، یا غیر معصوم سے بھی پوچھا جا رہا تھا؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام اپنے شاگرد سے فرماتے ہیں، محمد بن مسلم سے فرماتے ہیں، اجلس فی المسجد و افتی الناس، کہ مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ کہا مولا آپ کی موجودگی میں میں کیسے؟ امام نے فرمایا ہاں انی احب ان ارا مثلا، کا امام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں تجھ جیسے اور بھی پیدا ہو جائیں، میں چاہتا ہوں تجھ جیسے اور بھی پیدا ہوں۔ یعنی امام اپنی زندگی میں غیر معصوم کی طرح بھیج رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں جاؤ اس سے پوچھو، امام کو اتنا اعتماد ہے ان پر، اتنا اعتماد کہ امام فرما رہے ہیں ہم تمہیں ہر حکم کی علت بتائیں گے، آگے وہی علت جہاں پائی جائے وہی جواب انہیں دینا ہے۔ اور وہ میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، ساتویں امام کے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں مولا ہم دور رہتے ہیں، دور کے شہروں میں، ہر وقت ہر مسئلہ آپ سے آ کے نہیں پوچھ سکتے، تو ہم کیا کریں، کس سے پوچھیں؟ تو امام نے کیا فرمایا، زکریہ بن آدم، یہ میرا صحابی ہے اور مجھے اس پہ اعتماد ہے، وہ فقیہ ہے، لہذا اس سے جا کے پوچھ لو، جو وہ کہے بس سمجھو موسیٰ کاظم کہہ رہا ہے، جو بتائے سمجھو موسیٰ کاظم بتا رہا ہے، ہم اعتماد ہے اس پر، اس نے ہم سے جو علم لیا ہے وہ ہمارے علم کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ خود امام نے اپنی زندگی میں غیر معصوم کی طرح بھیجا ہے، لہذا غیر معصوم سے علم لینا یہی اطاعت امام کا اندازہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا امام نے خود بتا دیا اپنی زندگی میں، فرمایا ان سے علم لو، ان سے علم لو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم سے علم لیا ہوا ہے، ہم سے علم لیا ہوا ہے۔ اور میرے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا رحم اللہ عبدن من احیا امرانا، امام فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس بندے پر جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ امام کی دعا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے، من احیا امرانا، جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ سائل نے کہا، مولا کیفا یحیی امراکم، آپ کے امر کو کس طرح زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ یتعلم علومنا ویعلم الناس، ہم سے علم لے کر لوگوں تک جو علم پہنچائے۔ فرمایا یہ وہ ہے جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہم سے علم لے کر جو لوگوں تک علم پہنچا رہا ہے۔ فرمایا اسے عام نہ سمجھو، یہ وہ ہے جس نے ہمارے امر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو امام کی دعا ہے اس مرجع کے لیے، اس فقیہ کے لیے جس نے ائمہ کے امر کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرجعیت ختم نہیں ہو سکتی، کیوں؟ جسے امام کی دعا ہو، جسے امام کی دعا ہو، دنیا جتنی مخالف ہو جائے تو مرجع کا مقام کل بھی بلند تھا، آج بھی مرجع کا مقام بلند ہے۔ یہ مرجعی کا فتویٰ ہی تو ہے جس کی وجہ سے داعش ناکام ہوئی۔ یہ وہ مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی مد ذلہ العالی، یہ وہ روحانی قوت ہے جس کے فتوے میں اتنی اثر ہے، جس کی وجہ سے داعش ناکام ہوئی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں کہ موصل پہ جب اس مرجع کے فتوے پر عمل کرنے والے مجاہدین نے حملہ کیا، اب بھی ان کو دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ جو ان میں طاقت ہے وہ دنیا میں کہیں کسی فرد کے پاس طاقت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ مرجع کے فتوے پر انسان مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ ہاں سنیں، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، من اطاع اللہ یطاع، جو اللہ کی اطاعت کرے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ من اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرے یطاع، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا مرجع وہ ہے جو مکمل اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو مکمل اولی الامر کی اطاعت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے فتوے پہ چل کر اور وہ اطاعت اولی الامر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزاداری، لہذا عزیزان گرامی، کل میں نے عرض کیا تھا، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو علم کی بنیاد پر، تخت کی بنیاد پر نہیں، حکومت کی بنیاد پر نہیں۔ تخت فرعون کے پاس تھا لیکن اسے باعزت نہ بنا سکا، لیکن علم موسیٰ کے پاس تھا تو علم نے موسیٰ کی عزت میں کمی نہ آنے دی، کمی نہ آنے دی موسیٰ کی عزت میں۔ لہذا یہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بتا دیا اور معصوم نے بتا دیا، کیا فرمایا؟ من اطاع اللہ یطاع، جو اللہ کی اطاعت کرے بندے اس کی اطاعت کرتے ہیں، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ آج اگر والد چاہتا ہے اولاد فرما بردار ہو جائے، اولاد فرما بردار ہو، تو اس اصول کو اپنائے، وہ اللہ کا مکمل مطیع بن جائے، اولاد اس کی اطاعت کرنے لگ جائے گی، وہ مکمل اللہ کی اطاعت کرے، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، بس میرے امام جب درس دیتے تھے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جب درس دے رہے ہوتے تھے مدینے میں جس مسند پہ بیٹھ کے، پیچھے دو سطریں لکھی ہوئی تھی۔ آج ہماری یہ عشرہ ثانی کی پانچویں گفتگو ہے، یقیناً آپ تک ائمہ کے کردار، ان کی سیرت پہنچ رہی ہوگی کہ وہ امام جب درس دے رہے ہوتے پیچھے دو سطریں لکھی ہوتی تھیں۔ پہلی سطر لیس الیتیم الذی مات ولدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں۔ دوسری سطر لکھی ہوتی بل الیتیم الذی لیس عندہ العلم، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، تاکہ جو آئے ہیں سینکڑوں میل چل کے، جن کے پاؤں زخمی ہیں، علم لینے کے لیے انتظار میں فرزند رسول کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلے اور ہم فوراً لکھیں، تاکہ جو آئے ہوئے ہیں انہیں پتہ چلے چل کے جو آئے ہیں اس علم کی قدر کیا ہے، اس علم کی اہمیت کیا ہے۔ آج اگر ہمیں ناز ہے تو اس بنا پر کہ ہمیں گھرانہ وہ ملا ہے جس گھرانے میں خود علم کو ناز ہے۔ اسی لیے تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مالو، مالک ہم تیری تقسیم پر خوش ہیں، تیری تقسیم پر راضی ہیں کہ تو نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے، ہمارے دشمنوں کے حصے میں تو نے دولت رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے کچھ تو وہ ہیں جو امام زمانہ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، جن کا نام محمد ہے، باپ کا نام علی ہے، لیکن لقب صدوق ملا، یعنی سچ بولنے والے۔ اولاد نہیں تھی، حسین بن روح امام کے نائب تھے، ان کو خط لکھ کے دیا، میرے امام سے جا کے کہو میری اولاد نہیں ہے، میں جاتا ہوں بیٹا پیدا ہو تو کہا تین دن کے بعد امام کی طرف سے آپ کو جواب آئے گا۔ امام نے جواب لکھا، کیا جواب لکھا؟ امام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں دو بیٹے دے گا، تو نے ایک کہا ہے لیکن دو دے گا، اور میں کہہ رہا ہوں، امام کے الفاظ، میں کہہ رہا ہوں ایک کا نام محمد رکھنا اور دوسرے کا نام حسین رکھنا، اور دونوں فقیہ ہوں گے اور دونوں ہی عالم ہوں گے اور دونوں مجتہد ہوں گے اور وہ ہمارے دین کی محافظت کریں گے۔ دنیا کو کیا پتہ کہ مرجے کی کیا اہمیت ہے، کہ امام کی جسے دعا ہو، امام کی دعاؤں سے جو پیدا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کی طرف سے ایسا حافظہ عطا ہوتا ہے، جیسے یہ ایک مرتبہ کسی سطر کو لکھا ہوا دیکھ لیا، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی، حفظ ہو گئی وہ بات، حفظ ہو گئی وہ۔ یا صدوقین کہا جاتا ہے ان دو بھائیوں کو۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہیں، شیخ صدوق کی کتابیں بہت، من لا یحضر الفقی کتب اربع میں شامل ہے، اور علال الشرائع ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے احکام سے پردہ ہٹایا ہے آل محمد نے، اور اس فقیہ نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ آؤ دیکھو، اگر اللہ نے رکوع واجب کیا ہے تو وجہ کیا ہے، سجدہ واجب کیا ہے تو وجہ کیا ہے، ایک ایک حکم کی علت بتائی ہے اس کتاب کے اندر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے، آج اگر ولایت علی باقی ہے ان مراجے کی وجہ سے، لیکن دنیا کو کیا پتہ کہ یہ ولایت پہنچی کیسے، آزاداری باقی ہے ان مراجے کی وجہ سے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دور میں ایک آواز آئی کہ جلوس کے اندر کیا بھی یہ علم ایک طرف رکھ دو، تعزیے ایک طرف رکھ دو، پلے کارڈ اٹھاؤ، احتجاج کرنا ہے۔ جیسے امام خمینی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں، احتجاج ہوگا لیکن پلے کارڈ نہیں ہوں گے، غازی کا علم ہوگا۔ का एहतजाज होगा, भले करो, लेकिन कहा ये जो आज़ादारी की रस्में हैं इन्हें बाकी रखना है। ये गाजी का अलम, ये वो ताकत रखता है जो किसी अलम में वो ताकत है ही नहीं। यही तो वजह है अजीज़ाने गिरामी, अब्बास सारी ज़िंदगी अपने आप को हुसैन का अब्द कहलाते रहे। अब्द कहते हैं नौकर को, क्यों? वजह इसलिए अब्बास आलम कुरान है। अब्बास को पता है कि मुस्तफ़ा के सामने पूरी सल्तनत की चाबियां लाई गई, आसमान व ज़मीन की एक तरफ अब्दियत आई, तो रसूल ने किसको चुना? का जिब्राइल ये चाबियां ले जाओ, अब्दियत छोड़ जाओ। देखा ना, अबुल फाजिल अब्बास आलम कुरान है। देखा रसूल ने अब्दियत को चुना, और वो अब्दियत इतना बुलंद हुई, इतना बुलंद हुई कि अल्लाह ने अगर मिराज पे बुलाया यासीन कहकर नहीं, ताहा कहकर नहीं, मुजम्मिल कहकर नहीं, मुदस्सिर कहकर नहीं, बल्कि क्या कहा? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, का पाक है वो अल्लाह जिसने अपने अब्द को सैर कराई, अपने अब्द को ले गया। तो अब्बास ने देखा वो अब्दियत इतना बुलंद हुई, इतना बुलंद हुई कि वहाँ मिराज तक चली गई। तो अब्बास ने अब्दियत को चुना, सारी ज़िंदगी हुसैन का अब्द कहलाता रहा, हुसैन का नौकर कहलाता रहा। अब्बास की अब्दियत फिर इतना बुलंद हुई, इतना बुलंद हुई, आज ऊंचे से ऊंचा मकान क्यों ना हो लेकिन गाजी का आलम उससे बुलंद नजर आएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इल्म की कदर है, इल्म का मकाम है। आले मोहम्मद की विरासत इल्म है। आले मोहम्मद ने को नाज है तो इल्म की बुनियाद पर, हत्ता के तारीख क्या, खुद कुरान उठा के देख ले। सबसे पहला जो झगड़ा हुआ वो झगड़ा ख़त्म हुआ इल्म पर आके। जब अल्लाह आदम को खलीफा बनाना चाह रहा था तो फरिश्तों ने क्या कहा? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वन कद्दस लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। यानी ख्वाहिश थी कि खलीफा हमसे बना, इबादत को पेश किया। अल्लाह ने फरमाया अम्बे ऊनी बेअसमाए हा उलाए का, अगर खिलाफत चाहते हो तो बताओ ये नाम, ये नाम बताओ। यानी अल्लाह ने कहा खिलाफत का मेयार इबादत नहीं, इल्म है। खिलाफत का मेयार इबादत नहीं, इल्म है, बताओ नाम। तो नहीं बता सके, जब नहीं बता सके तो अब अल्लाह ने कहा तुम्हारा इजमा इस काबिल नहीं है कि तुम में ही खलीफा बनाया जाए। यानी मालूम हुआ अल्लाह ने बता दिया कि जब खिलाफत के मामले में मैं मलेका के इजमा को कबूल नहीं करता तो मदीने के इजमा को कैसे कबूल करूँगा। तो अल्लाह ने क्या कहा? बताओ मुझे नाम। नहीं बता सके, अच्छा जब नहीं बताए कहा आदम अम्बे होम बे असमाए हा उलाए, आदम अब तू इन्हें बता, अम्बे होम अब पढ़ा इन्हें, तवज्जो रहे, कहा आदम पढ़ाओ इन्हें, बताओ। अब आदम पढ़ा रहे हैं, फरिश्ते पढ़ रहे हैं, आदम पढ़ा रहे हैं, फरिश्ते पढ़ रहे हैं, उनमें जिब्राइल भी है। या तो कोई मौलवी ये साबित करे उस दिन जिब्राइल छुट्टी पर था, हैं? फिर तो हम मान लेंगे, वरना जिब्राइल भी शामिल है। आदम पढ़ा रहे हैं, ये सारे पढ़ रहे हैं, जिब्राइल भी पढ़ रहा है, तो जिब्राइल शागिर्द है आदम का। तो समझ नहीं आती जो आदम का शागिर्द हो वो मोहम्मद का उस्ताद कैसे बन जाएगा। Oh। توجہ کی نا آپ نے, جو آدم کا شاگرد ہے وہ استاد کیسے بن جائے گا؟ کیا کہہ رہا تھا رسول سے پڑھ تو کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. بہرحال ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے, لیکن جنہوں نے آل محمد سے قرآن سیکھا ہے انہیں پتہ ہے کہ جبرائیل جب آدم کا شاگرد ہے تو جو سلطان انبیاء ہے, سردار انبیاء ہے, اس کا استاد نہیں بن سکتا. اور یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی, اصل وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کی تعریف سنی تھی اپنے مولوی سے اور علی کی تعریف سنی ہے ہم سے, اس لیے کہ جب ادھر گیا تو اس نے کہا جبرائیل استاد تھا محمد کا, اور جب ادھر آیا ادھر سنا تو پتا چلا جبرائیل علی کا شاگرد تھا. لہذا عزیزان گرامی, دنیا کو کیا پتہ, قرآن سمجھنا ہے تو آل محمد کی چوکھٹ پہ آئے, آل محمد کے دروازے پہ آئے. کسی نے کہہ دیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچے کے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. کہا یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھ لو, ہیں یہی کہا نا. حالانکہ اگر گہرائی میں جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ یوسف نوکر ہے محمد سردار ہے. توجہ فرمائی نا آپ نے, یوسف نوکر ہے محمد سردار ہے, تو یوسف کے حسن کو دیکھنے کے لیے کیا محمد کو دیکھیں گے؟ نہیں, بلکہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں, جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی, مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کا نام ہے حسن یوسف, مصطفیٰ کے حسن کی خیرات کا نام ہے حسن یوسف. دنیا کو کیا پتہ. اچھا اب اللہ نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو آدم کے سامنے, جھک جاؤ. اب جب یہاں خلافت کا اعلان ہوا جھکنے کا تو کیا ہوا, یہاں ایک بہر سامنے آ گیا, اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. اچھا ایک بات یاد رہے کہ پوری تاریخ میں دو ہی مرتبہ مجمع جمع ہوا, یا آدم کی خلافت کے اعلان کے وقت یا علی کی ولایت کے اعلان کے وقت, دو ہی مرتبہ مجمع جمع ہوا, آدم کی خلافت کے اعلان کے وقت اور علی کی ولایت کے اعلان کے وقت. تعجب تو یہ ہے کہ یہاں بھی ایک لانتی نکلا اور وہاں بھی ایک لانتی نکلا. توجہ کی نا آپ نے, تو یہاں بھی ایک لانتی نکلا وہاں بھی ایک لانتی نکلا. یہاں آدم کی خلافت کا اعلان ہونا ہے, وہاں علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے, اور یہ جو لانتی نکلا ہے یہ بڑا عبادت گزار تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اور وہاں جو لانتی نکلا ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کے کعبے کا چکر لگا کے تین شیطانوں کو پتھر مار کے سر سے گنجا ہو کر آیا تھا. لیکن اللہ نے بتا دیا عبادت خالی نہ دیکھنا بلکہ دیکھنا اندر کیا ہے. اچھا تو اب ہوا کیا, ہوا یہی کہ جب جا رہے تھے تو پیغمبر نے کہا بلال سنو جو آگے جا رہے ہیں انہیں واپس بلاؤ, واپس بلاؤ. کہا یا رسول اللہ ایک تو نہیں ہے, کس کس کا نام لوں, کس کس کا نام لوں؟ کہا کوئی نام نہ لو, ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ, ایک ہی آواز دو حیا علی خیر الاعمال, حیا علی خیر الاعمال. کہا جو حق کی آواز سنے بغیر چلے گئے ہیں یہ آواز دے کر انہیں واپس بلاؤ. اچھا آ گئے واپس, ظاہر ہے آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں جو حضرات حج پہ گئے ہیں کہ واپسی میں بڑی جلدی ہوتی ہے گھر پہنچنے کی، ہیں جی، ان کو بھی بڑی جلدی تھی، آئے غصے میں، بلال کیوں بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ کہا رسول نے کہا ہے۔ کہا کیا وجہ؟ پہلے تو رسول نے نہیں کہا تھا کہ وہاں کوئی پروگرام ہے؟ جیسے آپ آ رہے ہیں نا، راستے میں کوئی ملے، جی کہاں جا رہے ہیں مجلس میں، آؤ چلیں، وہ کہے گا بانی کون ہے مجلس کا، یہی کہے گا نا پہلا سوال، کس کی طرف سے مجلس ہے، بانی کون ہے؟ دوسرا پھر پڑھنے والا خطیب کون ہے؟ تیسرا سوال کرے گا موضوع کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ یہ تینوں سوال غدیر میں ہوئے، غدیر میں ہوئے۔ کہا یہ کس کی طرف سے جلسہ ہے، روکا کیوں ہے، اور وجہ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ تو اسی وقت بلال نے رسول سے کہا یا رسول اللہ یہ سوال کر رہے ہیں، تو رسول فرماتے ہیں بلال ان کو بتاؤ اس جلسے کا بانی ہے لا الہ الا اللہ، خطیب ہے محمد رسول اللہ، موضوع ہے علی ولی اللہ۔ توجہ فرمائی نا آپ نے۔ اچھا تو اب یہاں کیا تھا؟ تو آدم کی خلافت کے وقت کہنے لگا میں نہیں جھکتا، نہیں جھکتا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہ جھک، اپنی عبادت پہ ناز تھا اس کو۔ اللہ نے کہا اچھا تمہیں عبادت پہ ناز ہے، تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ جھکانے والا کون ہے، تو عبادت پہ ناز کر رہا ہے نا۔ اچھا تو پھر اللہ نے کیا کیا، یہ کون تھا؟ یہ تو پتہ ہے نا سب کو، صفی اللہ کا منکر تھا، آدم صفی اللہ ہے، صفی اللہ کا منکر تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا، اس کی ساری عبادت اٹھا کے لعنت کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال کے کہا کہ فخر فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، اب قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہوگی۔ اب بچہ اٹھے لعنت، جوان اٹھے لعنت، مرد اٹھے لعنت، عورت اٹھے لعنت، دن کو لعنت، رات کو لعنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفی اللہ کا منکر ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا جب میں صفی اللہ کے منکر کی عبادت کو قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول کروں گا؟ تو جب صفی اللہ کا منکر اتنا بڑا لانتی ہے تو ولی اللہ کا منکر کتنا بڑا لانتی ہوگا؟ تو اللہ نے کہا جھک سجدہ کر، کہا نہیں کرتا۔ اچھا اب وہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ اصل بات تو یہ ہے، ہیں جی، سجدہ حقیقت میں جو سجدہ تھا وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، حقیقت میں حکم خدا کو سجدہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے سجدہ صرف خدا کی ذات کو جائز ہے، خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ لا علمی میں علم کے آگے سجدہ کرتے ہیں، یہ قرآن دلیل دے رہا ہے۔ گیارہویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا آدم کو جو سجدہ تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ تو گیارہویں امام نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے آدم کو قبلہ بنایا تھا، حقیقت میں سجدہ حکم خدا کو تھا، سجدہ حکم خدا کو، اس کے خدا کے علاوہ اور کہیں سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر سوال کیا کسی نے کہ یوسف کے ماں باپ نے جو سجدہ کیا تھا وہ کون سا سجدہ تھا؟ تو امام نے جواب دیا، سنو، امام فرماتے ہیں وہ جو یوسف کے ماں باپ نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ یوسف کو سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ سجدہ شکر تھا، وہ ماں باپ شکر کا سجدہ کر رہے تھے، مالک شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمارے بیٹے کو اتنا عظیم مقام عطا کیا ہے۔
ہے
علی،
ہے محمد، ہے محمد، ہے محمد، ہے محمد، ہے محمد۔
لہٰذا عزیزان گرامی خود آئمہ کی زندگی میں جب ان کے فضائل سنتے، ان کے کرامات دیکھتے، جھک جاتے تھے پاؤں میں سجدے میں، مصطفیٰ اور مرتضیٰ بازو سے پکڑ کے اٹھاتے اور یہ جملہ ہوتا فلا تسجد لی واسجد للہ، یہ ان کا جملہ ہوتا، مجھے سجدہ نہ کرو، سجدہ خدا کی ذات کو ہے، سجدہ ہمیں نہ کرو، ہمارے سامنے سجدہ نہ کرو، بلکہ کیا ہے فلا تسجد لی اسجد للہ، اللہ کو سجدہ کرو، سجدہ صرف خدا کی ذات کے لیے ہے۔ تو جو زندگی میں برداشت نہ کریں کہ ہمارے سامنے کوئی ہمیں سجدہ کرے، تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارے علم یا ذری کے سامنے جا کے کوئی سجدہ کرے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ ہمیں احترام سکھایا گیا، آل محمد نے ہمیں احترام سکھایا ہے، ہمیں قدر سکھائی ہے، علم کو ہم چومیں گے، وہاں خدا سے دعا مانگیں گے، ذری پہ جا کے ہم چومیں گے، دعا مانگیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد وہ مقام رکھتے ہیں کہ اگر یہ شفاعت کر دیں، یہ خالی سفارش کر دیں، اللہ ان کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ہم آل محمد کو کیا مانتے ہیں، آل محمد نے ہمیں کیا عقیدہ دیا ہے، آل محمد نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیوں؟ اس لیے ابھی میں نے عرض کیا، ولی کا کام کیا ہے؟ گمراہی سے ہدایت کی طرف لانا، تاریکی سے روشنی کی طرف لانا، یہ ولی کا کام ہے۔ اسی لیے تو امیر المومنین نے کہا کہ ماو وجہ کا جامدن یکتے رہو سوال فنظر اندا من تکتے رہو، امام فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے آپ کو کام نہ سمجھ، تیری عزت تیری پیشانی میں جمی ہوئی ہے، ماو وجہ کا جامدن تیری عزت تیری پیشانی میں جمی ہوئی ہے، یکتے رہو سوال جیسے تو سوال کرتا ہے وہ عزت بہنے لگ جاتی ہے، فانظر اندا من تکتے رہو ذرا سوچ کس کے سامنے اپنی عزت رکھ رہا ہے، جیسے سوال کرتا ہے عزت بہنے لگ جاتی ہے، ذرا غور کر عزت کس کے سامنے تو رکھ رہا ہے۔ تو بس ہمیں بتایا کہ تمہاری عزت ہے، تمہارا بڑا مقام ہے، لہذا کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اگر پھیلانا ہے اس کے آگے پھیلاؤ، پوری کائنات جس کی محتاج ہے، لیکن واسطہ ہمارا دو، سفارش ہماری ہو، پھر دیکھو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ نے آتے ہی یہی کہا کہ سنو 360 چھوڑو، ایک کو مانو۔ کہنے لگے ہائیں ہم 360 کو چھوڑ دے، خالی تیرے ایک کو مانے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے اچھا پھر اس کا شجرہ بتا، جو تیرا ایک ہے ذرا اس کا شجرہ تو بتا۔ کہ میرے حبیب انہیں بتاؤ میرا شجرہ، قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کا سنو وہ احد ہے، احد بھی کیسا ہے؟ بے نیاز ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پانچ۔ کا یہ پانچ صفتیں اللہ کی اگر سمجھنی ہیں تو پنجتن کے دروازے پہ آؤ۔ پنج تن کے دروازے پر آؤ، پنج تن بتائیں گے وہ احد کیسا ہے، وہ صمد کیسا ہے۔ یہی تو وجہ ہے مصطفیٰ کو اللہ نے یہی فرمایا، میرا حبیب انہیں کہہ دو وہ جو ایک ہے وہ صمد ہے۔ اچھا کہا اگر یہ صمد ان کی سمجھ میں آ گیا، یہ 360 کو چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے وہ 360 ہیں لیکن محتاج ہے، یہ ایک ہے بے نیاز ہے۔ وہ 360 ہیں، وہ سارے کے سارے محتاج ہیں، اور یہ ایک ہے بے نیاز ہے۔ اچھا کس بات کے وہ محتاج ہیں؟ اولاً وہ محتاج ہیں کہ انہیں کوئی بنائے تو خدا بنے، وہ محتاج ہیں انہیں کوئی خدا بنائے تو بنے، ورنہ پتھر کے پتھر ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات وہ بننے کے محتاج، دوسری بات یہ کہ بنانے والے کے محتاج، کوئی بنانے والا ہو انہیں بنائے تب وہ خدا ہے۔ اچھا اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ بنا کے اس سچے کی، اس حقیقی کی جگہ پر بٹھائیں، ورنہ گھر میں بنا کے رکھے رہیں کسی کو کیا پتا۔ تو محتاج ہیں کہ اس اصل منزل پر، سچے کے مقام پر جا کے رکھیں تو کسی کو پتا چلے کہ یہ خدا ہے۔ یعنی گویا بننے کے محتاج اور اس سچے کے مقام پہ بیٹھنے کے محتاج۔ اور تیسری بات کہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، ہمیں مانیں کہ یہ خدا ہو تم، تب ہم خدا ہیں، ورنہ کسی کو کیا پتا۔ تو اب وہ محتاج ہیں کس کے؟ یاد رہے کہ بننے کے محتاج یعنی بنانے والے کے محتاج، اور اصلی حق کی جگہ پر بٹھانے کے محتاج، اور تیسرا ماننے والوں کے محتاج۔ تو معلوم ہوا جو جھوٹے ہوں گے وہ تینوں کے محتاج ہوں گے، جو سچا ہوگا وہ تینوں کا محتاج نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائی نا آپ نے، یہ پہچان ہے جھوٹے اور سچے کی، کہ جو جھوٹا ہوگا وہ محتاج ہوگا کہ انہیں کوئی بنائے تب وہ خدا بنے، اور پھر بنانے کے بعد انہیں بٹھائیں اس حق کی جگہ پر تب کوئی مانے گا کہ یہ خدا ہے، تیسرا پھر وہ سامنے کھڑے بھی ہوں ہاتھ باندھ کے مانے بھی صحیح ہیں تب کسی کو پتہ چلے گا۔ تو جو جھوٹا ہے وہ تینوں کا محتاج، لیکن جو حق ہے نہ بنانے والے کا محتاج، نہ بٹھانے کا محتاج، نہ ماننے والوں کا محتاج۔ کوئی جھکے تب بھی رب ہے، کوئی نہ جھکے تب بھی رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا اور پھر دوسرا یہ بھی سمجھا دیا کہ سنو کہ جب محتاج اور بے نیاز میں جھگڑا ہو جائے، محتاج اور بے نیاز میں جب جھگڑا ہو جائے، تو محتاج جتنے بھی ہوں چاہے سینکڑوں میں ہوں، تو جو محتاج ہیں انہیں چھوڑ دینا، جو بے نیاز ہے اس کی چوکھٹ پہ جھک جانا، جو بے نیاز ہو اس کی چوکھٹ پہ جھک جانا۔ تو ایک انگریز نے کہا کہ میں علی کی فضیلت کا قائل ہوں، ٹھیک ہے میں اسے نہیں مانتا لیکن میں علی کو افضل مانتا ہوں سب سے۔ دلیل کا دلیل یہ ہے، خود ملت اسلامیہ کے اندر کا یہ دلیل موجود ہے۔ کون سی دلیل؟ کا استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل افضل من الکل۔ کا علی کا ان سب سے بے نیاز ہونا اور ان سب کا علی کی چوکٹ پہ مسئلے پوچھنے آنا کا دلیل ہے اس بات کی کہ علی ان سب سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے ایسے یہ دروازہ نہیں چنا، یہ دروازہ ہی ایسا ہے، سوائے اس خدا کی ذات کے علی کسی کے آگے نہیں جھکا۔ سنو گے علی کے جملے مناجات کے، اللہم مولایا مولایا انت الموتی وانا سائل فہل یرحم الموتی فہل یرحم السائل الا الموتی، علی کے جملے ہے، اللہم اے میرے اللہ مولایا مولایا، اے میرے مولا اے میرے مولا انت الموتی وانا سائل، تو عطا کرنے والا ہے علی سوال کرنے والا ہے، انت الموتی وانا سائل، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے علی سوالی ہے، فہل یرحم السائل الا الموتی، کیا ہے کوئی سوالی پہ رحم کرنے والا سوائے تیری ذات کے، سوائے تیری ذات کے، کون علی کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی عطا خدا کرتا ہے علی سوال کرتا ہے، جو علی کو رب کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ علی کیا کہہ رہا ہے، اللہم مولایا مولایا انت رب وانا المربوب، علی کہہ رہا ہے اے اللہ اے میرے مولا اے میرے مولا انت رب وانا المربوب فہل یرحم المربوب الا رب، اے میرے مولا اے میرے مولا تو رب ہے علی پلنے والا ہے، تو پالنے والا ہے علی پلنے والا ہے، کون ہے جو پلنے والے پر رحم کرے سوائے تیری ذات کے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، علی کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے علی کو دیکھو، تم نے میدان جنگ میں دیکھا ہے لیکن ذرا ادھر بھی تو دیکھو کہ علی کس ہستی کا نام ہے، مصلی عبادت پہ علی کو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اللہم مولایا مولایا، آج پتہ چلا جیسے علی کو مولا کہتے ہوئے ہمیں لطف آتا ہے، اسی طرح علی کو اللہ کو مولا کہتے ہوئے لطف آتا ہے، علی کہہ رہے ہیں اللہم مولایا مولایا، علی کہہ رہے ہیں اللہم مولایا مولایا انت الخالق وانا المخلوق فہل یرحم المخلوق الا الخالق، علی کہہ رہے ہیں اے میرے مولا اے میرے مولا اے اللہ تو خالق ہے علی مخلوق ہے، تو خالق ہے علی مخلوق ہے، تو ہی خالق کرنے والا ہے علی خالق ہونے والا ہے، عزیزان گرامی بس دنیا نے علی کو نہیں پہچانا، اگر پہچان لیتے تو پھر یقیناً علی کی قدر کرتے، علی نے ایک جملہ کہا، کیا علی فرماتے ہیں قیمت المرء ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کی نیکیوں سے لگائی جاتی ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کی قیمت آل محمد کے نزدیک اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، تو عزیزان گرامی اب کیسے پتا چلے کس کی قیمت زیادہ ہے، یہ ہم طے نہیں کریں گے، پردہ غیب میں بیٹھنے والا طے کرے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، فرمایا قیمت المرء ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کی نیکیوں سے لگائی جاتی ہے، نیکی جتنا پھیلتی جائے گی اتنا قیمت تمہاری بڑھتی چلی جائے گی، اگر نیکی گھر تک محدود ہے قیمت اتنا ہے، آپ کی نیکی اگر محلے میں پھیل گئی ہے آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، اگر آپ کی نیکی پورے شہر میں پھیل گئی قیمت اور بڑھ جائے گی، اگر پورے ملک میں پھیل گئی قیمت اور بڑھ جائے گی، جتنا پھیلتی چلی جائے گی اتنا قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو انقلاب ایران میں لے کر آیا اس امام خمینی کی ان کے نزدیک کیا قیمت ہوگی، کیا قیمت ہوگی اس مرد مجاہد کی، یہ جس نے ایک مرتبہ پلٹ کے رکھ دیا، گمراہی کیا ہوتی ہے ہدایت کیا ہوتی ہے، تاریکی کیا ہے روشنی کیا ہے،
اللہ
اب آپ اندازہ لگائیں نا اس کی قیمت کتنا ہوگی. مرجع عالی قدر آقا امام خامنئی اور آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی آج ان کے فتاوے دنیا میں لوگ عمل کر رہے ہیں, کتنا ان کی قیمت ہوگی. لوگوں کو کیا پتا کہ ان مراجع کا کیا مقام ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میرے آٹھویں امام کی دعا ہے رحم اللہ عبدن من احیا عمرنا, اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے ہمارے عمر کو زندہ رکھا ہوا ہے. پوچھا گیا مولا کیسے, تو کیا جواب دیا, یتعلم علومنا ویعلمها الناس, ہم سے علم لے کر لوگوں تک علم پہنچائے. کیسے اپنے جیسا مت سمجھنا, یہ وہ ہے جس نے ہمارے عمر کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کے عمر کو زندہ رکھا ہوا ہے. آج اگر ہمیں حلال حرام کی پہچان ہے تو مراجع کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آج اگر ہمیں مسائل معلوم ہے تو مراجع کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. بس عزیزان گرامی یاد رکھیے, دنیا کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہمیں مراجعیت سے مراجع سے الگ کرے, لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا ہے جو قدر علم میں ہے وہ جہالت میں نہیں ہے. اللہ کی ہاں عزت ہے تو علم میں ہے, علم کی وجہ سے ہر ایک کو عزت ملتی ہے. بس عزیزو چند جملے سن لو. مولا امیر نے ارشاد فرمایا, فرماتے ان جالتا دینا کا تب ان لے دنیا فقد اہلکتا دینا کا و دنیا کا, اگر دین کو تو نے دنیا کے تابع بنا دیا تو پھر تیرا دین بھی برباد تیری دنیا بھی برباد. کتنا گہرا جملہ ہے امام کا. اگر دین کو تو نے دنیا کے تابع بنا دیا, کیا مطلب, یعنی دین کو تو نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا تو پھر یاد رکھ تیرا دین بھی برباد ہے تیری دنیا بھی برباد ہے. وکنت فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. علی کہہ رہے ہیں, کوئی عام ہستی نہیں, علی کہہ رہے ہیں اگر تو نے دین کو دنیا کے تابع بنا دیا. آج ہیں ایسے جنہوں نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, دین کو دنیا کے تابع بنا دیا ہے. علی کا جملہ انہی کے لیے ہے, لیکن ساتھ دوسرا جملہ فرماتے ہیں ان جالتا دنیا کا تب ان لے دین ایک فقط احرستا آخرتا. فرماتے ہیں سن, اگر تو نے دنیا کو دین کے تابع کر دیا ہے تو تیری آخرت بھی محفوظ ہے, وکنت تیرا دین بھی محفوظ ہے. وکنت فی الآخرت من الفائزین, آخرت میں تو کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا عزیزان گرامی علی کا کام تھا رہنمائی کرنا. علی ولی اللہ ہے, ولی کا کام ہے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا, گمراہی سے نکال کے ہدایت میں لانا. علی اپنا کام کر رہے ہیں, اب دیکھنا ہے کہ علی والے کتنا عمل کرتے ہیں. بس دیکھنا یہ ہے کس نے دین کو دنیا کے تابع بنایا ہے اور کس نے دنیا کو دین کے تابع بنایا ہے. اب دیکھنا ہوگا جس نے دین کو دنیا کا کمانے کا ذریعہ بنایا, دین کو دنیا کے تابع بنا دیا. علی فرما رہے ہیں میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اس نے دین کو بھی برباد کر دیا, دنیا بھی اس کی برباد ہو گئی. کیوں برباد ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا احترام آل محمد کے نزدیک ختم ہو جائے گا, اس کی کوئی عزت نہیں, کوئی مقام نہیں ہے بارہویں آقا کے نزدیک. جو دین کو دنیا کے تابع بنا دے, دنیا داری کا ذریعہ بنا دے, لیکن اگر چاہتے ہو آل محمد کے نزدیک میری قدر ہو, میرا مقام ہو, امام کا ظہور ہو, تو بیعت کے لائق ہو جاؤں, تو فرماتے سنو پھر دنیا کو دین کے تابع بناؤ. جب دنیا کو دین کے تابع بناؤ گے پھر دیکھو گے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کو پیچھے رکھا ہے, دین کو آگے رکھا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی کربلا میں جو آئے تھے انہوں نے دین کو دنیا کے تابع بنا دیا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ وہ اذانیں بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. اصل وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اس دین کو دنیا کے تابع بنایا، دین کو دنیا داری کا ذریعہ بنایا ہوا تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. تو اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے وہ سجدے بھی کر رہے تھے، وہ اذانیں بھی دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جو آئے تھے وہ کوئی یہودی نہیں تھے، کوئی عیسائی نہیں تھے، کوئی کرسچن نہیں تھے، مسلمان تھے، مسلمان تھے. آج ہم اہل سنت سے، اہل حدیث سے، سب سے کہتے ہیں کہ جہاں نواس رسول کی مجلس ہو وہاں شریک ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے تم مجلس میں شریک ہو گئے تو جو کاندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ یزید والا مسلمان نہیں ہے، یہ حسین والا مسلمان ہے. توجہ فرمائی نا آپ نے. بس آج اگر چاہتے ہیں کہ ہم حسین والے مسلمان کہلائیں تو پھر جہاں مجلس حسین ہو، نواس رسول کا غم منایا جا رہا ہو، وہاں شریک ہوں. اس لیے کہ دین بچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداران حسین مالی السبتین میں ایک روایت میں نے دیکھی ہے، مالی السبتین کی دوسری جلد میں میں نے ایک روایت دیکھی ہے. راوی کا نام ہے قاسم بن اسبغ اشجعی. یہ راوی کہتا ہے کہ کوفے میں جب اسیران کربلا کو لایا گیا کا ایک شاہ سوار تھا گھوڑے پر، اور گھوڑے کی گردن میں ایک لٹکا ہوا سر تھا، کا کبھی گھوڑے کی دائیں ران سے لگتا تھا، کبھی بائیں ٹانگ سے لگتا تھا. جیسے گھوڑا قدم اٹھاتا تھا وہ سر کبھی دائیں ران پہ لگتا گھوڑے کی، کبھی بائیں پہ لگتا. جب گھوڑا سر جھکاتا وہ سر مٹی پہ لگ جاتا. کہتے میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا سر ہے، کہتے میں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے، تو جس سے پوچھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، علی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عباس تھا. اجرکم اللہ، یہ ابو الفضل العباس کا سر ہے. عزادار مدینے میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں لٹکایا گیا تھا، تو امام نے فرمایا اس لیے میرے چچا اتنا غیرت مند ہے، جیسے نیزے پہ لٹکاتے تھے گر جاتا تھا، گر جاتا تھا، ننگے سر پوپیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا غیرت مند. عزاداران حسین، بس یہی وجہ ہے جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا عجیب انداز میں استقبال ہو رہا ہے، کہیں سے کوئی پتھر آیا، کہیں سے کوئی پتھر آیا. عزادار و مستورات کے سر زخمی ہوتے چلے، یا اتنے میں ایک خاتون مکان کی چھت پہ بیٹھی تھی. عزادار اس نے کیا دیکھا، ایک چھوٹی بچی ہے جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں، جس کے کان سے خون بہ رہا ہے. عزادار جیسے یہ دیکھا کا معلوم ہوتا ہے یہ بچی تماچے کھا چکی ہے. اتنے میں بچی نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں کیا پانی مل جائے گا؟ عزادار یہ آواز اس بی بی نے سنی، اس خاتون نے سنی. ایک مرتبہ پانی کی سرائی بھری، مکان کی چھت سے نیچے اتری، کہتی ہے بچی یہ لو پانی پیو، لیکن میرے لیے تین دعائیں کرنا. کہا مستور پہلے دعائیں بتا، تیری دعا کیا ہے؟ पता नहीं कितने दिनों से सकीना प्यासी थी, लेकिन कहती है पहले दुआ बता। का पहली दुआ ये है, जिस तरह तू यतीम हुई है इस तरह मेरी बच्ची यतीम ना हो, जिस तरह तू असीर है इस तरह मेरी बेटी असीर ना हो। अदादर और बच्ची ने एक मर्तबा हाथ उठा के कहा, मेरा अल्लाह चचा बास के कटे बाजू का वास्ता, मेरा अल्लाह तुझे अली अकबर का वास्ता, मेरा अल्लाह तुझे अली असगर का वास्ता। इस मोमना की बच्ची यतीम ना हो। अदादर एक मर्तबा बच्ची ने कहा, तीसरी दुआ बता। का दुआ करो मैं मदीने जाऊं, मदीने का नाम आना था। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, मदीने जाके क्या करोगी? कहा, वहाँ मेरी शहजादी रहती है, कहा जाके उसकी ज़ियारत करूँगी। कहा ज़रा नाम तो बता। कहा, बदमाशों के मजमे में अपनी शहजादी का नाम मैं नहीं ले सकती। अदादारो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, तेरी शहजादी क्या वही है जो अली और बतूल की बेटी है? कहा, हाँ। कहा, जो अब्बास की बहन है? कहा, वही है। कहा, इसी मजमे में आ जाए, क्या तू पहचान लेगी? कहा, क्या कह रही है? मेरी शहजादी बदमाशों के मजमे में? ज़ैनब ने दाएं देखा बाएं देखा, लोग सरों को देख रहे थे, बाल हटाए। कहा, उम्मे हबीबा, पहचान वो ज़ैनब मैं हूँ, अली और बतूल की बेटी मैं हूँ। उम्मे हबीबा मातम करके कहती है, अब्बास कहाँ गए, हुसैन कहाँ गए, अली अकबर कहाँ गए? ज़ैनब ने नेज़ों की तरह इशारा किया, हाजा अब्बास, हाजा अली अकबर।